السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ طہٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ونحشرهم یوم القیامة اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا. یہ جو ساعتیں ہوتی ہیں، سعادتیں، یہ بعض اوقات دنوں اور اوقات میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لہذا جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے کہ جس میں اگر دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. پھر جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا کثرت کے ساتھ. درود شریف خود ایک دعا ہے جو نبی مکرم کی درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ جو خطبہ جمعہ اس وقت چل رہا تھا، خطاب موضوع تھا رزم فراوانی کے قرآنی نسخے. الحمدللہ اس میں ہم نے سورہ طلاق کی آیت مبارکہ سمجھی، سورہ نوح کی آیات مبارکہ سمجھی، سورہ ابراہیم کے حوالے سے شکر اور اس کے درجات سمجھے. انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے رزق میں تنگی کی وجوہات. قرآن حکیم کی یہ سورت ہے، سورہ طہٰ آیت نمبر 124، جس میں انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی رزق میں تنگی بھی پیدا فرما دیتا. لہذا یہ آیت کریمہ آیت نمبر 124 سورۃ طہٰ رزق میں تنگی کی وجوہات بیان کر رہی ہیں. یہاں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم تازہ کریں کہ رزق کسے کہتے ہیں. رزق ایک قرآنی اصطلاح ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزق پیسے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، صلاحیتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سب کے لیے رزق استعمال کیا جاتا ہے، اولاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، وقت پیسہ، اولاد، صلاحیتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق ہے. یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی اہم آیات میں سے آیت نمبر 124. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو پہلی سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا، وہ حسرت سے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھے گا، یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، بڑا سمجھدار تھا، آنکھیں تھیں، بصارت بھی تھی، بصیرت بھی تھی. اس پر اللہ کا جواب سنیے، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسا، اور آج اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی اگنور کر دیا جائے گا. یہ تین آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 124, 125, 126 سورۃ طہٰ. پہلا اہم موضوع یہ ہے کہ جو میری یاد سے اعراض کرے، منہ موڑے نصیحت سے، پہلی سزا اس کو یہ ملے گی کہ دنیا میں معیشت، معاش، گزر بسر، رزق تنگی کر دیا جائے گا، تنگ کر دیا جائے گا. دوسری سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد نصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پہلا اہم سوال یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، جس سے اللہ پاک فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا. تو ذکر ہی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید، اس کی ہدایات ہیں. جو شخص ان سے غفلت برستا ہے وہ دراصل اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا قرآن حکیم ہی میں ذکر کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ذکر قرآن حکیم کو بھی کہا گیا، نماز کو بھی کہا گیا، ذکر و اذکار، عام طور پر ہم تسبیحات کو بھی کہتے ہیں، درود شریف کو بھی کہتے ہیں. لہذا جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری نصیحت سے منہ موڑے گا. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے قرآن کو از ذکر قرار دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی ذکر کو، یاد دہانی کو، نصیحت کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کو نماز قرار دی، نماز کو ذکر قرار دیا، اذا نودی علی صلاتی می یوم الجمعاتی فساؤ الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن ندا لگا دی جائے، اذان دے دی جائے، تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اعراض سے مراد کیا ہے، اور اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے کہ دنیا میں معیشت تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنا صرف انکار تک محدود نہیں، بلکہ احکامات پر عمل نہ کرنا اور دینی اقدار کو نظر انداز کرنا بھی اس میں شامل ہے. ذرا اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیجئے. ہماری زندگی میں قرآن حکیم، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کس حد تک اہمیت کا حامل ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. کس مہینے میں نازل ہوا؟ کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کلام اللہ کا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت مخلوق پر. لہذا کلام میں افضل ترین کلام کلام اللہ، اللہ کا کلام. مہینہ کون سا افضل ہے؟ مہینوں کا سردار رمضان المبارک. کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس مہینے میں قرآن حکیم نازل کیا. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی بہت ساری بنیادیں ہیں، لیکن افضل ترین بنیاد یہ ہے کہ آپ حامل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن حکیم نازل ہوا. لہذا ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ عظمت والی عظیم ترین رات قرار پائی. جس پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین قرار پائے. جس مہینے میں نازل ہوا وہ افضل ترین مہینہ قرار پایا. جس علاقے میں نازل ہوا، حجاز کا علاقہ، وہ بہترین علاقہ قرار پایا. جس قوم پر نازل ہوا وہ امام الناس بنا دی گئی. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہارے درمیان بہترین کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں. لہذا ومن اعرض عن ذکری، میں جو میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے، قرآن سے منہ موڑے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن حکیم کو نہ سمجھے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، قرآن حکیم پر عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو اس کا پیغام نہ پہنچائے، یہ ساری کی ساری باتیں اس میں شامل ہیں. پھر ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، جو میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے، منہ موڑے، پہلی سزا اس کو یہ ملے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے دنیاوی گزران رزق تنگ کر دیا جائے گا. دوسری سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. تو بہرحال ذرا توجہ کیجئے کہ آج سے تقریباً 2 مہینے رہ گئے رمضان المبارک میں. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن 2 باتیں بڑی اہم ہیں رمضان کی. ایک تو یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لہذا مہینہ رمضان کا عظمت والا مہینہ قرآن کی وجہ سے، اور نمبر 2 اس میں روزہ فرض ہوا. لہذا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری بڑی تعداد قرآن پڑھتی ہے. کس مہینے میں زیادہ؟ قرآن حکیم کیا سالانہ بنیادوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے یا روزانہ؟ قرآن حکیم تو روزانہ پڑھی جانے والا کلام ہے، اللہ پاک نے عطا فرمایا. لہذا قرآن سے اعراض یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو توجہ نہ دیں، ایک امپورٹنس نہ دیں، اس کو اہمیت نہ دیں. برا نہیں مانے آج ہمارا تعلیمی نظام کیا بتاتا، کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تعلیمی نظام میں بچوں کو، ہماری میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو ہم قرآن کا عالم، قرآن سے متعارف کروانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا انگریزی اور میتھ اور دنیا بھر کے سبجیکٹ اس کو پڑھانے کی کوشش کر تھوپ دیتے ہیں. 16 سال 18 سال کی تعلیم کا حاصل کیا ہے؟ بی ایس کر لیا، بی کر لیا، ایم ایس کر لیا. 16-18 سال میں لاکھوں روپے بلا مبالغہ، اب تو شاید کروڑوں میں چلی گئی فگر، ایم بی بی ایس 1.5 کروڑ روپے کا، بی ڈی ایس کی ڈگری 1 سے 1.5 کروڑ، کروڑ لاکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لہذا ہمارا وقت، پیسہ، صلاحیتیں، اولاد، ہم کس تعلیمی نظام میں کھپ رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھیے. کتنے پرسنٹ اس تعلیمی نظام کا حصہ وہ ہے جو دین سکھا رہا ہے، کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے، اخلاقی قدروں کو نمایاں کر رہا ہے؟ پرسنٹیج نکال لیجئے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ تعلیمی نظام بہت کچھ خرابیاں پیدا کر رہا ہے، لیکن کریکٹر بلڈنگ میں، کریکٹر ایسیسینیشن کر رہا ہے، کریکٹر کردار سازی کے بجائے تقریبی کام کر رہا ہے. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، جو ہماری زندگی گزر گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن جتنا وقت باقی بچا ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں، ظاہر بات ہے ہم میں سے کچھ طالب علم ہیں، طلباء ہیں، کچھ اساتذہ ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، تو ہم جس حیثیت میں بھی ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں. لہذا قرآن حکیم کے 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق. سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تنہائی میں ذرا میری بات پر غور کیجئے گا، کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ اللہ کا کلام اگر سمجھ رہے ہوتے ہماری میجورٹی تو ہم اس کو اہمیت دیتے، ویلیو دیتے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر قرآن حکیم کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. قرآن خوانی، قرآن پڑھا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے، اصال ثواب، حصول ثواب، یہ ساری چیزیں مستند ہو سکتی ہیں، اس پہ بحث نہیں کریں. لیکن کیا قرآن حکیم اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ مقاصد نزول قرآن تو کچھ اور ہی ہیں، ہدل للناس، ہدل للمتقین، ہدایت، گائیڈنس. کیا مسلمانوں کی میجورٹی قرآن حکیم کو ہدایت کی نیت سے پڑھتی ہے؟ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا تھا؟ پورا قرآن، سورہ فلق، سورہ فاتحہ سے ناس تک. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں، سمجھ کتنا، سمجھتے کتنے ہیں؟ قرآن حکیم فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، عربی زبان میں، تاکہ تم اسے سمجھو. تو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مسئول ہوں گے کوشش کی بنیاد پر، ایفرٹ کتنی کی. اور الحمدللہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اردو زبان پڑھنے لکھنے والے اکثر و بیشتر وہی الفاظ قرآن حکیم کے اردو زبان میں ہی مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں. 70-80% الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ اردو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. تو آئیے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جو گریجویٹس ہیں، بی ایس کیا، ایم ایس کیا، پی ایچ ڈی کی، فزکس میں، کمپیوٹر سائنس میں، کم از کم اتنی عربی زبان ضرور پڑھیں، سیکھیں گرامر، کہ جب نماز میں ہم قرآن حکیم پڑھ رہے ہوں، تراوی میں پڑھ رہے ہوں تو کچھ سمجھ تو رہے ہوں. اور یقین کیجئے کہ جب قرآن حکیم سمجھ میں آنے لگے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. وہ قرآن حکیم ہمیں روح کی غذا محسوس ہوتا ہے. تو نمبر دو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں. نہیں سیکھ سکتے تو ٹرانسلیشن پڑھیں، تراجم پڑھیں، ٹرانسلیشن اویلیبل ہیں. اب تو اور آسان ہو گیا، ہمارے پاس سیل فون، آئی فون موجود ہیں، اس میں 360 ڈاؤن لوڈ کر لیے اسلام 360، ہر اسکول آف تھاٹ کے عالم کا ترجمہ موجود ہے. آسان تراجم، ایک رکوع پڑھیں روزانہ، لیکن سمجھ سمجھ کے پڑھیں. اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ پاک جو میری سمجھ میں آ جائے اس میں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے تو حرف حرف پر نیکی ہے، 10 نیکیاں ایک حرف پر. اور حدیث میں آتا ہے جب تم کہتے ہو الف لام میم، تو الف الگ، لام الگ، میم الگ، تین حروف ہیں یہ، اور ہر حرف پر 10 نیکی. تو نمبر دو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم اس رمضان تک ہم کوشش کریں سورۃ البقرہ کو سمجھ کے پڑھ سکیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آئی. 286 آیات ہیں صرف، 40 رکوع، 2 مہینے ہمارے پاس ہیں. ایک رکوع بھی روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو رمضان تک کم از کم سورۃ بقرہ تو پڑھ لیں گے. آسان ٹارگٹ. اور دو صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ الزہرارین ہیں، دو انتہائی تابناک صورتیں قرآن حکیم کی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. دونوں کی تعداد اگر ملائیں تو 486، 60 رکوع صرف. تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے، خاص طور پر ینگسٹر سے، کہ ٹارگٹ کر کے عربی زبان سیکھیں. اگر نہیں سیکھ سکے تو کم از کم دو صورتیں تو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یقین کیجئے اگر ترجمے سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی دلچسپی خود بخود بڑھے گی. قرآن پزس کرتا، چھوڑتا نہیں ہے. قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں. تیسرا حق پھر یہ ہے کہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں. جو اعمال، جو احکامات آ گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، مفتی سے پوچھ لیجئے، اپنی رہنمائی حاصل کرتے رہیں. اور یہ ساری زندگی کا پروسیس ہے. تو بہرحال آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، قرآن کی اہم آیت، ہلا دینے والی آیت، لرزا دینے والی آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا نصیحت سے، اس کے لیے پہلی سزا تو یہ ملے گی کہ معیشت تنگ ہو جائے گی. اور معیشت تنگ ہونے سے مراد فاقہ نہیں ہے. یہ جو کثرت کی حویث ہے نا، 1 لاکھ کما رہا ہے تو 10 لاکھ، 5 لاکھ، 20 لاکھ، ایون 1 کروڑ بھی اگر کما رہا ہے تب بھی مطمئن نہیں. اب تو اربوں کی بات ہو رہی ہے، کروڑوں کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی. اور اس حویث کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی، سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح ذکر سے مراد نماز بھی ہے. اذا نودی یعنی صلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. لہذا یہ ٹارگٹ کیجئے ابھی سے, جیسے رمضان المبارک میں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں, ہماری بڑی تعداد رمضان میں تہجد بھی پڑھتی ہے, تراویح بھی پڑھتی ہے, پانچ وقت باجماعت نماز بھی پڑھتی ہے, ایسے ہی پوری زندگی نماز باجماعت پڑھنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگی. ذرا الفاظ سن لیجئے ایک مرتبہ پھر. وہ لوگ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, سمجھ دی, آنکھیں دی, لیکن ان آنکھوں کو وہ قرآن کے لیے استعمال نہیں کرتے پڑھنے پڑھانے کے لیے, پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. وہ نحشرہم یوم القیامت عاما, اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. اب یہ جو دو آیاتوں مبارکہ آ رہی ہیں ہلا دینے والی ہیں. قال ربی لما حشرتنی عاما, جس کو اندھا اٹھایا جائے گا سزا کے طور پر وہ اللہ پاک سے پوچھے گا, اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا, لما حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا, حالانکہ میں بڑا دیکھنے والا تھا. بصیر صرف آنکھوں کا دیکھنے والے کو نہیں کہتے, آبزرور کو بھی کہتے, آبزرو کرتا تھا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا, بڑے ویلاگ بناتا تھا, تبصرے کرتا تھا, اور یہ وہ دنیا بھر کی باتیں کرتا تھا. اللہ کا جواب سن لیجئے, بس یہی ٹیک اوے میسج ہے. قال کذالک اتتک آیاتنا, اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیات آتی تھیں, فنسیتھا, تو نے ان کو بھلا دیا, اگنور کر دیا, اہمیت نہیں دی. نسیتھا, ان آیات کو تو نے اہمیت نہیں دی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, اسی طرح قیامت کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب دیکھیں آیات سے مراد بالکل واضح طور پر بات ہے کہ یہ آیات قرآنی ہیں. جس شخص کے سامنے آیات قرآنی آ گئیں اور وہ بغیر سمجھے ان کو پڑھتا رہا بس نیت سے, ثواب کی نیت سے, تو بہرحال خدشہ اس بات کا ہے کہ اس ٹارگٹ میں, اس ہدف میں وہ بھی شامل ہو سکتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کی سمجھ دیے, صلاحیت دیے, تو قرآن حکیم کو بڑے بغیر سمجھے پڑھنا صرف نیکی کی نیت سے, ثواب کی نیت سے, تو ثواب تو ملے گا. قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا ملے گی؟ قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھیں گے تو نعمت ہدایت ملے گی, اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے, میری بات کو غور سے سنیے گا, کہ تمام نعمتیں, مادی اور روحانی نعمتیں رحمت بنیں گی اگر ہدایت ہو, اور اگر ہدایت نہ ہو تو تمام نعمتیں, مادی اور روحانی نعمتیں زحمت بن جائیں گی اگر ہدایت نہیں. پیسہ اللہ پاک نے دیا ہے, مادی نعمت ہے, ہدایت ہے, تو اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے, اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بے انتہا دولت مند لوگ تھے. اللہ پاک نے پیسہ بھی دیا, ہدایت بھی عطا فرمائی, کس درجے پہ پہنچ گئے. یہی دولت اللہ پاک نے قارون کو بھی عطا فرمائی تھی, سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہے. اتنی دولت کہ جو صندوق تھے اس پر جو تالے لگتے تھے اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی, لیکن قارون کو کیا نہیں ملا؟ کیا نہیں ملا بھائی بولیں؟ زمین میں دھسا دیا گیا, عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اب اسی پر ایک ایک چیزیں گنتے چلے جائیے, اقتدار اللہ پاک نے عمر فاروق کو بھی دیا فرعون کو بھی دیا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کو اقتدار کے ساتھ ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، عدل و انصاف قائم کرنے والے، 22 لاکھ مربع میل پر 3 برِ اعظموں پر عدل قائم کرنے والے، اللہ کا دین نافذ کرنے والے، اور فرعون، کسی کو فرعون بول دیں تو کتنی بڑی گالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی توفیق دے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں بھی نماز پڑھ کر سکون حاصل ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔